الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. قل في مجلسنا عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی شروع کی آیتوں میں فلاح یاب، کامیاب اور ایسے اہل ایمان جن کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل ہوگی ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں. چنانچہ پہلا وصف جو بیان کیا گیا، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. دوسرا بس والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ لغو کا ایک مفہوم بےہودہ سلوک، بےہودہ معاملہ اگر ان کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ایسے سلوک کرنے والے کے ساتھ وہ اسی طرح کا معاملہ نہیں کرتے. آج اس کا دوسرا مطلب لفظ لغو کا جو حضرات مفسرین نے بیان کیا ہے، لغو یعنی بے فائدہ بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. لایانی سے جس کو تعبیر کیا جاتا ہے، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ بتلائی کہ وہ اپنے آپ کو لایانی سے دور رکھے. من حسن اسلام پر ترکہ ما لا یعنی. قرآن پاک کی آیت ہمیں بتلاتی ہے کہ کسی کی بھی فلاح اور دنیاوی اور اخروی خوشحالی اور کامیابی موقوف جن چیزوں پر ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لایانی سے بچائے. اور حدیث یہ بتلاتی ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو لایانی چیزوں سے دور رکھے. یہ لایانی کیا ہے؟ لایانی ایسے کام، ایسا کلام، ایسی باتیں جو یا ایسے کام جن کا کوئی نہ تو آخرت کا فائدہ ہو نہ دنیا. انسان کیونکہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس لیے بہت سے وہ کام جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اپنی ضرورتوں کے پیش نظر اس کو انجام دینے پڑتے ہیں. ایک آدمی تجارت کرتا ہے، بازار میں بیٹھا ہوا ہے مال لے کر آواز لگا رہا ہے لے لو میرا یہ مال. ابھی آواز جو لگا رہا ہے اپنی تجارت کی ضرورت کے پیش نظر ایک مقصد ہے, وہ شریعت اس کو اس سے منع نہیں کرتی. حضرت عامین عمر اللہ عمر قضا حضرت حکم محمد فرماتے ہیں کہ ایک کنجڑا یعنی سبزی بیچنے والا اگر دن میں 100 مرتبہ یہ کہیں کہ لے لو سبزی لے لو سبزی, کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے, اس کو روحانی کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن کوئی آدمی جس کا اس پیشے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کو اس کی ضرورت نہیں, وہ ایک مرتبہ بھی بولے گا تو اس کی وجہ سے قلبی اور روحانی طور پر اس کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جائے. یہ بیکار کلام اور بیکار کام ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضی کے ساتھ جو پہلا سفر ہوا تھا جنوبی افریقہ, تو یہ بھی ضروری ہے بتلا رہا ہوں. ایک صاحب کے گھر حضرت تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا ہوگا وہاں گھر کے اندر جب داخل ہوئے تو وہ زینہ تھا, زینے کے دونوں طرف دو بڑے جو ہے پوٹ رکھے ہوئے تھے. حضرت نے صاحب خانہ سے پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ پوٹ ہے. کہ کیا کام ہے اس کا, اس کا کیا فرض ہے, ایسی ذرا نمائش کے لیے دیکھنے کے لیے. تو ہمارے حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ اب تک تو ہم لایانی کی دو قسموں سے واپس تھے, بات اور کام, یعنی ایسی بات ایسا کلام جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں, ایسا کام جس کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں. اب لایانی چیزوں سے بھی آج واپس ہوئے. آج ہمارے گھروں میں دیکھ لیجیے آدمی, یعنی اچھے اچھے دیندار گھروں میں آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. حالانکہ حدیث پاک میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس ایک بستر اپنا, ایک بیوی کا اور تیسرا مہمان کا اور چوتھا شیطان کا, حدیث کے اندر ہے یہ مضمون. گویا زائد بستر تک کی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے, ایسی چیزوں کی کہاں ہوگی. بارہ میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ ہر وہ چیز یا ہر وہ بات یا ہر وہ کام جن کا نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا, اس کو آپ لایانی سے تعبیر کر سکتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل ایمان میں سے کوئی بھی شخص جب تک کہ اپنے آپ کو ان سے دور رکھنے کا اہتمام نہیں کرے گا وہاں تک وہ فلاح یاب اور کامیاب نہیں ہوگا. آپ جو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے بڑی قیمتی ہے, اس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس زندگی کے ان قیمتی اوقات کو ایسے کاموں میں ہم استعمال کریں جن میں ہمارا آخرت کا فائدہ ہو یا دنیا کا, جن میں نہ آخرت کا نہ دنیا کا فائدہ, ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. یہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قیمتی زندگی کی قدر ہے. ایک ایک سانس بڑی قیمتی ہے. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرتضی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, تیرا ہر سانس نخل منصوی ہے, یہ مدو جذر جواہر کی لڑی ہے. یہ جو سانس اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے کویا یہ جواہرات, ایک ایک, ایک سانس جو ہے وہ موتی سے اور ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے. آدمی اس کے ذریعے سے جو حاصل کر سکتا ہے وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرتضی کو سنا مجالس کے اندر بار بار اکثر حضرت یہ شعر اکبر الہ آبادی کا پڑھا کرتے تھے, حافظ مجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. گھنٹے والی جو گھڑی ہوتی ہے نا, جب اس کا گھنٹہ ہوتی کوڑا جس کو گجراتی کہتے ہیں بچتا ہے, یہ بجنے والا گھنٹہ اور ٹکورا ہمیں یہ خبر دیتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر گیا. اور حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے لئے کے ساتھ یہ شعر پڑھتے ہوئے فرماتے تھے کہ یہ آخر میں آدمی اگر بجنے والے گھنٹوں پر غور کرے تو گویا وہ کہہ گٹا دی گٹا دی گٹا دی گویا وہی کہہ رہے. اس لیے کہ ایسی مبہم آوازیں جو ہوتی ہیں آدمی اپنے من میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کو فٹ کر سکتا ہے. باہر آپ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے اوقات جو ہمیں عطا فرمائے ہیں بڑے دن اس کا ایک ایک لمحہ جواہرات سے زیادہ دن. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی کتاب الزہد و وقائد حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا گیا ہے. فرماتے ہیں انی ادرک تو اقوام کان احد ہوں اشق علا عمری ہی امین والا ذرائع میں ہی ودنا لی. میں نے ایسے لوگوں کو پایا. ظاہر ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعویر تھے, انہوں نے صحابہ کا تذکرہ کر رہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی زندگی کے اوقات کو استعمال کرنے کے معاملے میں اتنے زیادہ اس سے زیادہ بخیل تھے جتنا وہ اپنے دراہیم اور دنانیر کے استعمال کے معاملے میں ہوتے ہیں. ایک آدمی اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے معاملے میں جس طرح جو ہے بخل سے کام لیتا ہے وہ حضرات اپنی زندگی کے اوقات کو استعمال کرنے کے معاملے میں اس سے زیادہ احتیاط اور بخل سے کام لیا کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ تو بہت زیادہ قیمتی سرمایا حیات کا انفاس ہوں تو اب تو لما مزہ منا نفس ہوں ان تقس تمل و جزا کہ تمہاری زندگی کیا ہے چند سانسوں کا مجموعہ ہے اور جب ایک سانس گزری تو یا زندگی کا ایک حصہ ختم ہوا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی سرمایہ عطا فرمایا ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ برکاتہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رہتے اور اکثر ہمارے مدارس عربیہ کی ابو داؤد کی سند جو ہے انہی کے واسطے سے حضرت شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ وہ مادرزاد بڑے صاحب کشت تو چونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ان کے حضرت میاں صاحب کے استاد تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد زیادہ ہونے کی نسبت سے میاں صاحب میرے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے. ویسے حضرت مفتی صاحب ان کے شاگرد بھی ہیں حضرت میاں صاحب تو ان کی خدمت میں آنا جانا ہوتا رہتا. کئی ایک مرتبہ حل ہوا تو حضرت فرما مفتی جی آج تو عربی میں بات کریں گے عربی. اب عربی جیسے ہم جتنے بھی اہل علم ہیں جانتے ہیں ہمارا مدرسوں کے اندر سارا معاملہ عربی زبان سے پڑھتا ہے لیکن زبان کسی زبان سے واقفیت الگ چیز ہے اور اس کے بولنے کی مشق الگ چیز ہے. جب تک کہ بولنے کی تمام کو مشق نہ کی جائے وہاں تک بڑے سے بڑا عالم بھی کب اس کو بول نہیں پاتا. تو بہرحال حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس پوری مجلس میں بہت کم گفتگو کرنے کی نوبت آئی. میں نے عرض کیا حضرت آج آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ کہا مولوی صاحب ہمارا حال ایسا ہے جیسا ایک آدمی اپنے گھر سے سفر کے اندر نکلا بہت سارے پیسے لے کر کے نکلا اور ان پیسوں کو اور اس مال کو یوں جوں توں بیکار چیزوں میں خرچ کر لیا اور ابھی منزل مقصود بہت دور ہے. اس نے دیکھا اپنا توشہ کے چند روپیے رہ گئے ہیں تب وہ کہتا اس کو بچا بچا کر کے اور احتیاط سے استعمال کرے گا. ہمارا بھی حال یہی ہے یہ زندگی کے ان تین کے اوقات کو ہم نے ضائع کر دیا. کہا میں نے عربی میں اس لیے کہا کہ عربی زبان اور بولنے کی پریکٹس اور مشق نہ تم کو ہے نہ مجھ کو ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ بلا ضرورت بات نہ آپ بولیں گے نہ میں بولوں گا. یہ تدبیر ہمارے اکابر جو ہیں وہ کیسی کیسی تدبیریں اختیار کرتے تھے اپنے آپ کو ان لغو چیزوں سے بچانے کے لیے. مشکات شریف میں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اپنی زبان کو کھینچ کر مڑوڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں حاضر لدی اور حضر لی المواحد اسی نے مجھے مصیبتوں میں ڈالا ہے. وہیں یہ بھی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کنکر رکھتے تھے تاکہ بلا ضرورت بولنے کی نوبت نہ آئے. آپ اندازہ لگائیں کون حضرت ابوبکر جن کا مقام حضرات انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل شخصیت, وہ اپنی زبان کی حفاظت کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں. اس لاکنگ سسٹم کی ضرورت تو ہم کو تھی, ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایسی تدبیر اختیار کرتے کہ ایسی فضول بات ہماری زبان سے نکالنے کی نوبت. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں, تب طویل اور لمبی قید کی کوئی چیز اگر حقدار ہے تو وہ زبان. اور حضرت طاؤس جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں اور مفسرین جو ان کا شمار ہوتا ہے فرماتے ہیں یہ میری زبان درندہ ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اس کو کھلا چھوڑ دوں گا تو وہ مجھے پھاڑ کھائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رضی ربیع بن خیث بڑے زہد ہمیں تمام شاگردوں پر فائد. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں جب آتے تھے تو ان کو اپنے پاس بٹھا کر بلا کر کے بلاتے بٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے لو رہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حب بتا, کہ تم کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ضرور تم سے محبت کا معاملہ فرماتے. 20 سال تک دنیا کی کوئی بات انہوں نے نہیں کہی اور ان کا معمول یہ تھا کہ صبح کو جب بیٹھتے تھے تو دوات قلم اور کاغذ لے کر کے بیٹھتے تھے, کوئی بات اگر زبان سے نکالی تو اس کو لکھ لیا اور شام کو اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ یہ بات جو میں بولا تھا اس کے بولنے کی ضرورت تھی بھی یا نہیں. یہ حضرات گویا اپنی زندگی یا اوقات کے معاملے میں اتنے زیادہ محتاط, کوئی فضول بات اگر نکل گئی غیر ارادی طور پر غیر اختیاری طور پر تو اس پر اپنے لیے بڑی بڑی سزائیں تجویز کرتے تھے. احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حسان بن ابی سنان ایک بزرگ ہیں گزر رہے تھے, ایک مکان دیکھا, دیکھ کر کے پوچھنے لگے یہ کب بنا, بس پوچھنے کو تو پوچھ لیا مان ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ فضول سوال کیا تو اپنے دل سے کہتے ہیں کہ تو نے یہ فضول سوال کیوں کیا, اب میں تجھے اس کی سزا یہ دیتا ہوں کہ 1 سال تک روزہ رکھوں, 1 سال روزہ رکھوں. حضرت مالک ابن زائغم کہتے ہیں کہ حضرت ربائے قیسی ایک مرتبہ ہمارے مکان پر تشریف لائے, اثر کے بعد ہمارے والد کے متعلق پوچھا, ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے, ہم نے کہا کہ وہ تو سو رہے ہیں. وہ کہنے لگے یہ کون سا سونے کا وقت ہے اثر کے بعد, خیر یہ فرما کر وہ تو لوٹ گئے. کیونکہ وہ بڑے آدمی تھے تو گھر والوں نے ان کے پیچھے غلام کو دوڑایا کہ اگر آپ فرمائے تو ان کو ہم جگہ دیں. وہ غلام بہت دیر کے بعد آیا کہا کہ میں تو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں تجھے کیا ضرورت تھی کہ تم نے ایسا کہا کہ یہ کیا سونے کا وقت ہے, تجھے معلوم ہے کہ آج کس آدمی کے لیے سونے کی کب ضرورت ہے, تو نے ایسی فضول بات کیوں کی, 1 سال تک میں زمین پر لے کے ملا. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسی لغویات سے حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا بیٹھا, اس نے کمرے کی چھت کے اوپر نظر کی کہ فلانی کڑی وہ جو لکڑی ہوتی ہے کمروں میں لگائی جاتی ہے وری وری جس کو گجراتی میں کہتے ہیں تو وہ ٹوٹی ہوئی ہے. تو حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جواب 20 سال سے میں نے نظر نہیں, فضول نظر سے بھی اپنے آپ کو بچا بچاتی ہوں, فضول کلام تو اپنی جگہ پر ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلاحیتیں عطا فرمائی, زندگی کے جو قیمتی اوقات عطا فرمائے, ان اوقات کو وصول کرنا تو ان حضرات نے سیکھا تھا اور ان کے حالات جب پڑھتے ہیں تو حیرت. علی جرجانی رحمت اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ نے فضائل کے اندر لکھا ہے کہ وہ بجائے روٹی کے ستو استعمال کرتے تھے, ستو پھانک لیتے تھے روٹی نہیں کھا لیتے. کسی نے پوچھا क्या रोटी क्यों नहीं खाते, क्या रोटी खाने में उसको तोड़ना चबाना वक्त होता है। मैंने हिसाब किया रोटी खाने का और ये सत्तू मांगने का, तो 70 मरतबा मुझे सुभान अल्लाह पढ़ने का मौका मिल जाता है। तो मैंने रोटी खाना छोड़ दिया और 40 साल से सत्तू मांगने पर इतफा कर रहे। 40 साल अंदाजा हमको, तो 2-3 दिन तक मुसलसल जर्दा और बिरयानी मिले ना तो हमारी तबीयतें औक जाती हैं। आखिरत का फायदा हासिल करने के लिए 40 साल से खाली सत्तू पर इतफा कर रहे। यही हजरत दाऊद ताई हमारी जुमदा ने लिखा है कि रोटी को चबाकर खाने के बजाय पानी में भिगो देती थी और नरम हो जाती थी तो खा लेती, क्योंकि मकसद जो है गिजाइत वो तो उस नरम रोटी से भी हासिल होगा। पेट में जब जाएगी तो वो चबाकर खाकर लज्जत लेकर खाकर जो हम मकसद हासिल करते हैं अपने लिए विदाइयत का, वो उससे भी हासिल होता है। तो उनका यही मामूल था। किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो कहा चबाकर खाने में और ये भिगो कर हलक से नीचे उतारने का मैंने हिसाब में लगाया तो 50 आयतें कुरान पाक की मैं तिलावत कर लेता हूँ। अब हालांकि ये भिगोई हुई रोटी कभी आपने देखा होगा ना प्लेट में, किसी जगह कहीं भूल से पानी का कोई खतरा लगा हुआ हो और उसी में आपने रोटियां रखी हो और उन रोटियों को जब खा रहे हैं और खाने के दौरान वो रोटी का हिस्सा जो पानी के उस कतरे से लगा हुआ था जब हमारे मुंह में पहुंचता है तो हमारा मुंह खराब हो जाता है, लज्जत न हासिल होने की वजह है। और ये जो है पूरी जिंदगी अपने आप को उस लज्जत से महरूम किए हुए थे। हकीकत तो यह है कि जिंदगी के औकात की कीमत उन्होंने अल्लाह तआला ने जिनकी जिंदगी अता फरमाई है। हकीकत तो यह है कि हमें उसकी कदर करके ऐसे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे लिए मुफीद, लव और बेकार की याद कर क्या हो गया, मजलिसबाजी फजूल बहसें एक आम मिजाज हो गया मुसलमानों के मुआशरे का। जहां देखोगे वहां मस्जिद के बाहर ऑटों के ऊपर घरों में अपने जो है सिटिंग रूम में और जगह जगह बैठे हुए लोग इसी तरह की फजूल बहसों के अंदर अपना औकात को जाया करते हैं। ऐसे ऐसे अजीब अजीब सवाल आ, एक मरतबा हमारे दारिस्तों में सवाल आया कि ये वो जो आपने देखा होगा इमाम साहब जुमा के रोज जो हसा पकड़ते हैं, तो कई हसा जो पकड़ा जाता है वो मोटा वाला हिस्सा हाथ में रखे हैं और वो पतले वाला है। बाद में तहकीक से पता चला कि इस बात पर बाकायदा झगड़ा हो गया गांव में, दो पार्टियां हो गई यार। हुजूर पासों में अपने आप को इसके अंदर जाया करते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मोबाइल में एक वाकया है, बल्ख के दो तालिब इल्म हजरत मियां हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में बैत की गरज से हाजिर हुए। जिस मस्जिद में हजरत का क्याम था वहां वो नमाज के वक्त में पहुंचे, वजू कर रहे हैं क्योंकि हजरत को वो पहचानते नहीं थे। अब वजू के लिए हौज पर बैठे, अब एक कह रहा है ये हौज हमारे बल्ख के हौज से बड़ा है, दूसरा कहता है कि नहीं वो बल्ख वाला हौज बड़ा है। ये बहस चलती रही। हजरत मिर्जा साहब रहमतुल्लाह अलैह वहां मौजूद थे लेकिन चूंकि वो लोग पहचानते नहीं थे इसलिए उनको पता नहीं चला। सारी बातें हजरत सुन रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद जब हजरत अपनी मजलिस में तशरीफ ले गए और ये आपकी खिदमत में हाजिर हुए, पूछा क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, बतलाया कि हम तो बल्ख से आए हैं आपकी खिदमत में जो है ये अकैद की गरज से हाजिर हुई। क्या वो क्या हुआ, वो बल्खा का हौज बड़ा है या ये हौज बड़ा है, उसका क्या फैसला होगा। जाओ पहले बल्खा जाओ और बल्खा जा करके नापो और इसको भी नापो और उसके बाद फैसला करके बताओ कि मैं बेहतर हूंगा। तुम्हारी इस बहस से मालूम हुआ कि तुम में दो जो है नुक्स है। एक तो ये है कि तुम फजूल चीजों में अपना औकात को जाया करते हो और ये मोमिन की शान नहीं है। कद अफलाल मोमिनून الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون। और दूसरा यह है कि तुम्हारे मिजाज के अंदर तहकीक नहीं है, न तुमने नापा न इसने नापा न उसने नापा, यहां का हौज कितना बड़ा हो, किसी ने भी नापे बगैर एक ने दावा किया कि यहां का हौज बड़ा है और दूसरे ने दावा किया कि वहां का हौज बड़ा है। एक ही हमारे अकाबिर ہمارے اکابر کے ہاں ان چیزوں پر فوراً گرفت ہوتی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھتا ہے, میرے مکان کے سامنے ایک نہر ہے, میں روزانہ اس میں غسل کرتا ہوں, تو غسل کے وقت میں اپنا منہ کس طرف کروں, مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف؟ تو سوال تھا. تو حضرت امام صاحب نے فرمایا, جدھر تم نے کپڑے رکھے ہیں وہاں منہ کر دیا, تو کوئی کپڑے لے کے بعد میں لوگوں کے تباہے کے اندر ایسے فضول سوالات. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے ان قیمتی اوقات کو ایسی چیزوں میں ضائع کرنا, یہ واقعہ یہ ہے کہ جواہرات کو ہم جو ہے لٹا رہے ہیں, کنکر اور پتھر خرید رہے ہیں. یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے, اپنے آپ کو اس سے بچائیے. تو وقت جو ہے ایسا عجیب قیمتی سرمایہ ہے کہ اس سے آدمی بڑی سے بڑی دولت حاصل کر سکتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے وہ یملا المیزان, جس ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے ثواب سے بھر دیتا ہے اس ترازو, اور سبحان اللہ والحمدللہ یملا ما بین السماوات والارض. کہ سبحان اللہ والحمدللہ اگر کوئی آدمی بول دے تو زمین اور آسمان کے درمیان کی پوری فضا ثواب سے بھر جاتی ہے. لیکن کبھی ہمیں اتنا سننے کے بعد بھی شوق ہوتا, ابھی کہہ دیں کہ سبحان اللہ آمدہ پڑے گی پوری مسجد نوٹوں سے بھر جائے گی, سب تسلی لگ میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا حصہ ثواب سے بھر جاتا ہے, ہمیں شوق اور رغبت پیدا نہیں. بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا قیمتی یہ سرمایہ, یہ دراصل یہ وقت جو ہے نا وہ کچا مال ہے, رو میٹیریل. کیا رو میٹیریل جو ہوتا ہے اس کو آپ جس مقصد میں استعمال کریں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت لگے گی. لوہے کا ایک ٹکڑا ہے, اگر اس کو سائیکل کے کسی پارٹ اس کو بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تو اس کی قیمت سائیکل کی قیمت کے حساب سے ہوگی. سائیکل 500 اگر اس کی ہے پاؤنڈ کی ہے تو اسی حساب سے اس کی قیمت لگے گی. اسی لوہے کے ٹکڑے کو اگر بائک موٹر بائک کا پارٹ کے طور پر استعمال کیا گیا تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی, چونکہ آپ نے جس کام میں استعمال کیا اسی کو کار کے پارٹ کے طور پر آپ نے کہیں لگایا تو اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی, اسی کو آپ ہوائی جہاز کے پارٹ کے طور پر استعمال. تو یہ وقت جو ہے نا وہ تو رو میٹیریل ہے, آپ جہاں لگائیں گے اس کے حساب سے اس کی قیمت لگے گی. ابھی آپ پر موقف ہے کہ آپ اس کی کتنی قیمت وصول کرتے ہیں. اور میں تو کہتا ہوں خالی وقت نہیں, اس وقت کے اندر جو ہم اپنے دوسری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں, اس وقت میں زبان سے بولیں گے, اس وقت میں اپنی آنکھ کو استعمال کریں گے چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنے کام. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوا عطا فرما رہے ہیں اور ان قوا سے جو ہم کام لیتے ہیں وہ بھی سب رو میٹیریل ہی ہے. وہ بھی وقت بھی رو میٹیریل ہے, یہ بھی رو میٹیریل ہے. اب ہماری ثوابی پر ہے اور ہماری سوجھ بوجھ اور ہماری ہوشیاری کے اوپر ہے کہ ہم کتنا زیادہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اسی کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس, الصحت والفراغ. اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے کے معاملے میں لوگ دھوکے میں یا گھرتے ہیں دو مطلب ہو سکتے ہیں. لفظ خبر عربی زبان کے اندر دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے, دھوکے کے لیے بھی اور گھاٹے کے لیے بھی. دھوکے میں ماں بمانا ہے کہ بھئی شیطان اور نفس آدمی کو جو ہے غفلت میں رکھتے ہیں, کیا جلدی ہے ابھی تو زندگی پڑی ہے, اس طرح ضائع کرواتا ہے. اور گھاٹے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے آدمی اٹھاتا. میں مثال دیا کرتا ہوں, ایک آدمی اپنی زندگی کے اوقات کو دنیا کمانے کے لیے لگاتا ہے, بہت کچھ پڑھا لکھا اور کسی کمپنی کا مینیجر بن گیا اور کمپنی نے ایک گھنٹے کے 1000 پاؤنڈ اس کی تنخواہ مقرر کی, 8 گھنٹے 8000 پاؤنڈ, اور مہینے کی تنخواہ اسی حساب سے, سال کی تنخواہ اسی حساب سے. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر وہ اپنی زندگی جب ریٹائر ہوگا 50 سال 55 سال 60 سال پر اپنی زندگی میں جتنا کمائے گا وہ ساری کمائی اس کے ذریعے سے آپ کے اس شہر میں جو سب سے زیادہ پوش ایریا ہے اس پوش ایریے کے اندر
ایک بڑی بلڈنگ ہے یا دو بڑی بلڈنگ ہیں, یہ آدمی اپنی زندگی کی پوری کمائی سے کیا اس کو خرید سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کو بہت قیمتی ہے. آج کل تو بھاؤ بڑھ, چلیے دو خرید, تین خرید, پورا ایک محلہ خرید سکتا ہے؟ نہیں خرید سکتا. لیکن آخرت کے لیے اگر ہم اپنی اوقات کو استعمال کریں گے تو اس سے ہم کتنی بڑی قیمت حاصل کرتے ہیں اندازہ لگاؤ. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی, نماز کے دوران آپ نے کچھ آگے بڑھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر لینا چاہا, کچھ پیچھے ہٹ کے جیسے اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا رہے ہیں. بہرحال نماز کے بعد حضرات صحابہ نے پوچھا کہ آج تو کچھ ایسی چیزیں دیکھی جو عام طور پر آپ سے نظر نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا نظارہ کرایا. جنت کو جب میں نے دیکھا تو میں نے چاہا کہ اس کا ایک خوشہ توڑ دوں. بخاری کی روایت ہے, حضور فرماتے ہیں اگر میں توڑ لیتا تو تم لوگ قیامت تک کھاتے رہتے تو بھی وہ ختم نہ ہوتا. جنت کی چیز ہے غیر متناہی. ایک دانہ توڑا تو آٹومیٹک اس کی جگہ پر دوسرا دانہ پیدا ہو جائے. تو جنت کے خوشے کا یہ حال ہے کہ یہ پوری امت قیامت تک کھاتی رہے گی تو بھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا. تو پھر جنت کے ایک درخت کا کیا حال ہوگا؟ اور جنت کا وہ درخت ہم کتنی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں. معراج میں جب نبی کریم حضرت ابراہیم اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, حضرت نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہنا. وہی کہنا کہ جنت تو چکیل میدان ہے, اس کے درخت ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. کہ جتنے کلمات کہے گا اتنے جنت میں درخت. گھڑی لے کر بیٹھ جاؤ, ایک منٹ میں اطمینان کے ساتھ سبحان اللہ آپ کریں گے تو 50-60 مرتبہ تو کہیں گیا ہی نہیں. اور اگر جلدی پڑھیں گے تو 100 مرتبہ بھی سبحان اللہ پڑھ سکتے ہیں. ہم ایک منٹ میں جنت کے 100 درخت. دنیا میں ایسے 100 درخت اگر آپ یہاں حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کتنا سرمایہ لگانا پڑے گا, کیسی زمین خریدنی پڑے گی اس کے لیے, اور کتنی محنت کرنی پڑے گی, اور کتنی مدت کے بعد وہ درخت آپ کو حاصل ہوں گے. اور یہاں اللہ کے بارک تعالیٰ نے جو ہے ایک منٹ کے اندر آپ کو یہ اتنا بڑا اتنی بڑی دولت دے دی. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے جو اوقات عطا فرمائے کتنے قیمتی ہیں. اسی سے ہمارے اسلاف کی سوجھ بوجھ, ان کی ہوشیاری کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اوقات کو کہاں لگاتے تھے, آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی قیمتی اوقات عطا فرمائے ہیں, ان کا صحیح استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ایسے لغویات سے اپنا ایک میرا اپنا تجربہ آپ کو عرض کرتا ہوں. صبح کو فجر کے وقت جب آپ دعا کریں اور دعا میں جہاں جو دن کے شروع کی دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کے ساتھ یہ بھی دعا کریں اللہ یہ دن میرا اس طرح گزرے کہ اس کا کوئی لمحہ لایانی میں استعمال ہو. اگر دل سے آپ یہ دعا کریں گے, میں مجھے میرا اپنا تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ تر آپ کی حفاظت فرمائے لایانی سے. تو بہرحال یہ لایانی کی مشغولی جو ہے نا اللہ کی ناراضگی کی بھی علامت ہے. شیخ ابو القاسم جو امام ابو سعود کے شاگرد اور حضرت سری سبتی رحمۃ اللہ علیہ کے بانجے ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ علامت اعراض اللہ یعنی عبد ایوش غلہ فیما لا یعنی, اللہ تعالیٰ کے اپنے کسی بندے سے ناراض اور گویا ناخوش ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اس کو ایسے کاموں میں لگائے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. ہماری زندگی کے اوقات اگر ان کاموں میں لگ رہے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اوقات کو سلامت چیزوں میں لگانے کی ضرورت. ہمارے شاگرد ابھی ماضی قریب کے جو اقابل اسلاف جو ہیں وہ متقدمین, ان کی تو بات چھوڑیے, ماضی قریب کے جو اقابل ہیں حضرت حکیم الامت, حضرت شیخ العظیم زکریا صاحب, اور یہ سارے ان کے حالات پڑھیے, ایک منٹ کو بھی جو ہے وہ بیکار کام میں لگانے کو گوارا نہیں کرتے تھے. ہمارے سامنے نمونے موجود ہیں, ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اوقات کو ان کارآمد کاموں میں لگا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو قیمتی سرمایہ حاصل عطا فرمایا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى يا الله تمارك نعمكم تمارك خطاهم سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اور یہاں موجود مجلس میں شریک کے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری کرنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى